إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى دنیا میں جو ہمارا انہماک ہے اور جو توجہ ہم دنیا کو دیتے ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم محض دنیا کے حصول کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جو کہ دار فانی ہے اور وہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق یا سروکار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے, کوئی اچھا کاروبار حاصل ہو جائے یا کوئی اچھی ملازمت مل جائے یا کہیں باہر کا ویزا حاصل ہو جائے, ہم اسی کو کامیابی قرار دیتے ہیں اور انہی چھوٹی چھوٹی عارضی کامیابیوں کے حصول کے لیے ہم کمر بستہ ہیں. یہ ہماری روش ہے. دن میں پانچ بار ہم کامیابی کی صدا سنتے ہیں, حی علی الفلاح, کہ فلاح کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ. اس سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العزت یہ پانچ دفعہ ہمیں دعوت کیوں سناتا ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ؟ کون سی کامیابی؟ وہ کامیابی جس کے لیے ہم تب وہ دو کر رہے ہیں دنیا کی کامیابی, دنیا کا مال, دنیا کی دولت, یہ کامیابی ہے. یہ کون سی فلاح مراد ہے, کون سی کامیابی مراد ہے؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی جماعت کو کامیاب قرار دیا, اولئک هم المفلحون, کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے, یہ کامیاب ہو چکے ہیں. کس چیز میں وہ کامیاب ہوئے؟ کیا ان کے بڑے بڑے کاروبار تھے؟ کیا ان کی انڈسٹریاں یا فیکٹریاں تھیں؟ وہ کس قسم کے کامیاب تھے؟ کیا دنیا کے عہدے ان کو حاصل ہو گئے, یہ کامیابی ہے؟ کیا کامیابی ہے؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ احزاب کے موقع پر خندق کھود رہے تھے, اس وقت جو صحابہ کرام کا شوق و ذوق تھا اور جو ان کی محنت تھی, پھر زبان پر یہ شعر تھا کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کس چیز کی بیعت؟ جہاد کی, اپنی جانیں قربان کرنے کی. یہ جہاد کتنی بار کریں گے؟ ایک بار, دو بار؟ نہیں, ما بقینا ابدا, جب تک زندہ ہے اس وقت تک جہاد کرتے رہیں گے. تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. یا اللہ, زندگی تو آخرت کی ہے, دنیا کی نہیں. کہ جس کی کامیابی کی ہم باتیں کریں, زندگی تو آخرت کی ہے, دنیا کی نہیں. زندگی تو آخرت کی ہے, دنیا کی زندگی نہیں ہے. تو ہماری استدعا کیا ہے؟ فاغفر الانصار والمہاجر, کہ تو انصار کی جماعت کو اور مہاجرین کی جماعت کو بخش دے اور معاف کر دے, گناہوں سے بری کر دے. یعنی کس طرح اخروی کامیابی کا حصول ان کے پیش نظر تھا. قرآن پاک نے بھی کامیابی کا تعین کیا ہے, فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز. قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے, جس کو جنت کا داخلہ حاصل ہو جائے وہ کامیاب ہے. تو یہ کامیابی کا حقیقی تصور, یعنی دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے. جہاں کوئی سیاسی وقار حاصل ہو جائے یہ کامیابی نہیں ہے. اور انسان کا بینک بیلنس بڑھتا جائے یہ کامیابی نہیں ہے. کامیاب تو وہ ہے جس کے اس جسم کو, چمڑی کو جہنم سے بچا لیا جائے اور اس کو جنت کا پروانہ حاصل ہو جائے, وہ کامیاب. جہنم سے بچاؤ کیوں ضروری ہے؟ ان اجسامکم علی النار لا تقوی, اس لیے کہ تمہاری یہ چمڑی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی. ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتی. اس سے بچنا یہ تمہاری ضرورت ہے, یہ عذاب علیم ہے, یہ عذاب عظیم ہے, عذاب شدید ہے, یہ عذاب مہین ہے, اس سے بچنا تمہاری ضرورت ہے. نارکم ہادہ جز ام من سبعین جزءا من نار جہنم. یہ دنیا کی آگ جس کی شدت تمہیں جھلسا دیتی ہے, جو لوہے تک کو پگھلا دیتی ہے, جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اس سے بچنا تمہاری ضرورت ہے. تو کامیاب کون ہے؟ جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا داخلہ جس کو حاصل ہو جائے. صحابہ کرام کو اسی لیے مفلحین کہا گیا, یہ کامیاب گروہ ہے. کہیں اللہ رب العزت ان سے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ تعالی ان تمام مؤمنین سے راضی ہو گیا, اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. کہ اللہ کی رضا یہ کامیابی ہے, اللہ کی رضا کا حصول کامیابی ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. یہ مہاجرین کی جماعت, یہ انصار کی جماعت, اور جو بھی قیامت تک ان کے نقش قدم کا پیروکار ہوگا اللہ ان سب سے راضی. یہ کامیابی, اللہ کی رضا حاصل ہوگی. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تعالی کی تھوڑی سی رضا بھی, تھوڑی سی رضا بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت. اکبر, اللہ تعالی کی تھوڑی سی رضا بھی سب سے بڑی نعمت ہے, یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو اس دولت کا حصول یہ کامیابی. پیغمبر علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره. یا اللہ عیش تو آخرت کی ہے, دنیا کی نہیں. ہماری طلب کیا ہے؟ ہماری طلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی دولتیں عطا فرما دے, خزانے عطا فرما دے. ہماری طلب یہ نہیں ہے کہ تو ہمیں دنیا کا مال عطا فرما دے. اس وقت ہماری طلب یہ ہے کہ انصار و مہاجرین کی اس جماعت کو معاف کر دے, ان کی بخشش فرما دے, کیونکہ یہ حقیقی کامیابی ہے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, کچھ انصار صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے. کس لیے؟ ایک دنیا کی حاجت لے کر, دنیا کی حاجت. حاجت کیا تھی؟ کہ ہماری کھیتی باڑی ہے مدینہ میں, لیکن پانی مدینہ شہر سے نہیں نکلتا, مدینہ کے اطراف سے نکلتا ہے. ہمیں پانی وہاں سے لانا پڑتا ہے, بڑی مشقت ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مدینہ شہر کے اندر پانی کے چشمے جاری کر دے, پانی عطا فرما دے, تاکہ یہ ضرورت ختم, یہ تکلیف ختم ہو جائے, یہ ایک پریشانی دور ہو جائے. یہ حاجت تھی. نبی علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد میں, جب ان انصار صحابہ کو آتے ہوئے دیکھا اور ان کے چہروں کو دیکھا کہ چہروں پر ایک حاجت اور ضرورت ظاہر ہو رہی ہے,
تو آپ بہت خوش ہوئے کہ یہ بھی کوئی کام لے کر آئے ہیں، کوئی ضرورت لے کر آئے ہیں، کیونکہ انصار صحابہ نے نبی علیہ السلام سے کبھی دنیا طلب نہیں کی، کبھی کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا، بلکہ اس دین پر جانے قربان کر دی. کیونکہ جب انصار مدینہ نے نبی علیہ السلام کو مدینہ ہجرت کی دعوت دی تو یہ ایک عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور آپ کی حفاظت کے لیے اگر جانیں قربان کرنی پڑی تو جانیں قربان کر دیں گے. اور قربانیاں دی، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. انس بن مالک فرماتے ہیں ان میں سے اکثر انصار تھے، بیرے معونہ میں 70 قراء شہید ہوئے، وہ سب انصاری تھے. اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ بھی سب کے سب انصار تھے، جانے قربان کی، اور کبھی دنیا طلب نہیں کی. آج پہلی بار آئے ہیں ایک دنیا کا سوال لے کر، دنیا کی خواہش اور دنیا کی حاجت لے کر کہ اللہ تعالیٰ مدینہ شہر میں پانی جاری کر دے تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کے لیے مشقت نہ برداشت کرنی پڑے. جب پیغمبر علیہ السلام نے ان کے چہروں پر ایک حاجت کو پڑھا، ان کی طلب کو محسوس کیا تو آپ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ آج تم جو بھی حاجت لاؤ گے اور جو ضرورت پیش کرو گے وہ ضرور پوری ہوگی، وہ ضرور تم کو حاصل ہوگی. آپ نے گارنٹی دے دی. اتنی بڑی گارنٹی سننے کے بعد انصار صحابہ سوچنے لگے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اتنی بڑی ضمانت سن کر اگر دنیا ہی طلب کریں تو یہ کوئی کامیاب سوال نہیں ہے. پانی بھول گئے، کھیتی باڑی بھول گئے، اب تو کوئی ایسی چیز طلب کرو جو لازوال ہو، جس کا تعلق آخرت سے ہو. یہ ہے جنت کے سچے متلاشی، حقیقی کامیابی کے متلاشی. دنیا کی غرض تھی مگر پیارے پیغمبر کی زبان سے ایک ضمانت سن کر کہ تمہاری حاجت ضرور پوری ہوگی، وہ دنیا کی طلب بھول گئے، فراموش کر گئے اسے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے، ذرا ہم بیٹھ کے سوچیں کہ آپ سے کیا سوال کریں، کیا طلب کریں. الگ بیٹھ گئے، ایک نو عمر نوجوان نے مشورہ دیا کہ نبی علیہ السلام سے یہ گزارش کی جائے کہ آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں. اندازہ کیجیے صحابہ کرام کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں. اگر مدینہ شہر کے اندر پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں یہ کامیابی ہے، مگر وہ اس کامیابی کے طلبگار نہیں تھے. جب پیارے پیغمبر کی زبان سے ایک ضمانت سنی اور یہ گارنٹی سنی تو پھر دنیا بھول گئے، اور پھر بال اتفاق مشورہ کر کے اپنی یہ طلب اللہ کے پیغمبر کے سامنے رکھی کہ آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیں. پیارے پیغمبر ہاتھ اٹھا لی، اللہ اغفر للانصار، یا اللہ تمام انصار کو بخش، تمام انصار کو معاف کر. ولی ابناء الانصار، یا اللہ جو آگے انصار کی اولادیں آئیں گی ان کو بھی معاف کر. ولی ابناء ابناء الانصار، اور جو آگے انصار کے پوتے آئیں گے ان کو بھی معاف کر. انصار نے کہا بڑے مبارین ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، وہ ہماری سردی اور گرمی کے ساتھی ہیں، دکھ اور درد کے شریک کار ہیں، ہم انہیں کیسے فراموش کریں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں۔ فرمایا کہ اللہم اغفر لمواج الانصار، یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دیں۔ تو دیکھیے صحابہ کا منحص اور کامیابی کا تصور، ایک دنیا کی مشکل تھی ان کو، ایک تکلیف تھی، کھیتی باڑی کے لیے مستقل پانی دور سے لے کر آئے، واقعی تکلیف تھی، اس کا وہ ادالہ چاہتے تھے، لیکن جو نبی علیہ السلام نے یقین دلایا کہ تم جو بھی طلب سامنے رکھو گے وہ پوری ہوگی، وہ دنیا کی کامیابی بھول گئی۔ بھلا یہ کون سی کامیابی، دنیا تو ایک عارضی جہان ہے، ایک عارضی زندگی ہے، کن پھر دنیا کا انا کا غریب اور عاجر سلیم، حکم بھی یہ ہے کہ دنیا میں اجنبی بن کر رہو، یہ راستہ عبور کرنے والا مسافر بن کر رہو، راستے پہ چلے گا، عبور کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا، تو دنیا بھی ایک گزرگاہ ہے، اس کو گزرگاہ ہی بنا کر تم اصل مقیم آخرت کے ہو، دنیا کے مسافر ہو، اجنبی ہو، اصل مقیم آخرت کے ہو، تو جہاں تم اجنبی ہو، جہاں تم مسافر ہو، جہاں تم نے ایک راستہ گزرگاہ عبور کرنی ہے، بھلا وہاں ان بڑی بڑی کامیابیوں کو سر کرنے کے لیے محنت کرنا، بلکہ محنت شاخنا کرنا اور تگ و دو کرنا، یہ کون سی عقل مندی، کون سی عقل مندی؟ وہ جہان جو ہمیشہ قائم رہے گا، مستقل قائم رہے گا، ایک ایسا سفر جو کبھی ختم نہ ہو، وہ سفر ایک ایسے ٹھکانے پر مستقل ہوگا جو ٹھکانا ہمیشہ قائم رہے گا، وہ ٹھکانا ہمیشہ، اور وہاں کوئی اختیار نہیں ہے، دو ہی گھر، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دو ہی ٹھکانے، ایک فریق کو جنت ملے گی اور ایک فریق کو جہنم۔ دنیا میں تمہیں اختیار حاصل ہے، اس عارضی ٹھکانے میں تمہیں اختیار حاصل ہے، اپنی مرضی کے کاروبار کرتے ہو، اپنی مرضی کی ملازمت کرتے ہو، اپنی مرضی کا کماتے ہو اور کھاتے ہو، وہاں یہ مرضی نہیں ہوگی، دو گھر بنے ہوئے ہیں، ایک گروہ کا ٹھکانا جنت ہے، دوسرے کا جہنم، تیسرا کوئی آپشن نہیں، کوئی تیسرا اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوگا، وہ فیصلہ قائم ہوگا، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ تو پھر وہ جو ایک جہان باقی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا، کیوں نہ اس کی کوشش کی، اس کے حصول کو کامیابی سمجھا جائے۔ صحابہ کا منوج آپ نے سن لیا، ایک صحابی جس کا نام ربیعہ بن کعب، جس کا نام ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان تھا، اور تاریخ نے اس کا تعارف اس جملے سے کرایا ہے کہ شاب بن کان ہمہ الآخر، یہ ایک نوجوان تھا جس کی تمام تر پریشانی اور تمام تر تگ و دو کا محور آخرت تھی، قیامت تھی، دنیا نہیں تھی، جس کی ہر کوشش کا نتیجہ آخرت تھی، جس کی ہر تگ و دو آخرت کے لیے تھی، جس کی ہر کوشش کا محور آخرت تھا، دنیا نہیں تھی، حالانکہ نوجوان تھا، سامنے ایک زندگی تھی، ایک مستقبل تھا، لیکن نہیں، ہر تگ و دو کا حاصل آخرت تھا، اس کی جھلک دیکھ لیجیے، نبی علیہ السلام سے سچی محبت تھی، اور یہ محبت ثمرہ ایمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور پوری کائنات سے بڑھ کر پیار نہیں کرو۔ بلکہ حدیث عمر کے مطابق لا یضر احدکم حتی یکون احب الیہ من نفسہ, اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو. انہیں بھی نبی علیہ السلام سے بے تحاشا محبت, رضی اللہ عنہ ایک دن کیا سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت گھر سے باہر آتے ہیں اور سارے صحابہ آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں, سب صحابہ موجود ہوتے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. ایک صحابی جس کے چار لقب معروف ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ, چار لقب, صاحب الطہور, صاحب الوسادہ, صاحب النعمین, صاحب السواک, یہ وضو والا تھا, یعنی پیغمبر علیہ السلام کے وضو کا انتظام کرتے تھے. مسواک والا تھا, یعنی پیغمبر علیہ السلام کو تازہ مسواک لا کر دیتے تھے. اور صاحب النعمین تھا, آپ کے جوتے اٹھا کر چلتا تھا. صاحب الوسادہ تھا, اپنے گھر سے تکیہ لے کر آتا کہ میرے پیارے پیغمبر اگر کہیں بیٹھے تو آپ کی راحت کے لیے تکیہ پیش کرے. ایک صحابی یہ چار خدمتیں انجام دیتا تھا. رضیہ بن کعب نے سوچا کہ میں دن کے وقت اللہ کے پیغمبر گھر سے باہر آتے ہیں, آپ کی خدمت کے لیے جماعت موجود ہے, لیکن مبادہ اگر نبی علیہ السلام کو رات کو کسی چیز کی ضرورت پڑے, رات کبھی آپ کو گھر سے باہر آنا پڑے تو کون آپ کو دے گا, کون آپ کی خدمت کرے گا. یہ سوچ کر رات کو اپنے گھر سے باہر آ جاتے اور پیغمبر اسلام کے گھر کی چوکٹ کے قریب بیٹھ جاتے اللہ کے پیغمبر کی رات کی خدمت انجام دینے کے لیے. ایک دن گزرا, دوسری رات, تیسری رات, لیکن پیغمبر اسلام کو حاجت محسوس نہ ہوئی. ایک روز پیغمبر اسلام رات کو اٹھے قیام اللیل کے لیے, گھر میں وضو کا پانی نہیں تھا, آپ گھر سے باہر آ گئے کہ باہر کہیں سے پانی کا انتظام کریں. باہر سامنے ربیعہ بن کعب بیٹھا ہوا, حاضر خدمت ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خادم حاضر ہے, کیا حکم؟ فرمایا کہ ربیعہ تم یہاں کیسے؟ عرض کیا کہ میں تو کئی دنوں سے آ رہا ہوں اور یہ سوچ کر آ رہا ہوں کہ رات کو آپ کی کون خدمت کرے گا, میں کروں. فرمایا کہ مجھے وضو کا پانی چاہیے, پانی موجود تھا, پانی لے کر آئے تھے. تو میرے ساتھ بے تحاشا خوش ہوئے, اب ربیعہ آپ کو وضو کرا رہے ہیں, اللہ کے پیغمبر وضو کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ سر تو سر ربیعہ کچھ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا, مانگو, کوئی سوال کرو. ربیعہ نوجوان, ایک پہاڑ جیسی عمر سامنے پڑی ہوئی, گھر کا تصور بھی ہوگا, پیٹوں پر باندھنے والے پتھر بھی یاد ہوں گے, خاکوں پر خاکے بھی یاد ہوں گے, غربت بھی یاد ہوں گے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو مانگو تمہیں عطا ہوگا. دنیا کا مال مانگ لیتے, کوئی منور ٹنو سونا مانگ لیتے, اللہ اپنے پیغمبر کی بات ضرور پوری کر دے اور ان کو عطا ہو. لیکن نبی علیہ السلام کتنی بڑی بات سن کر کوئی دنیا کا سوال نہیں, بلکہ پیغمبر علیہ السلام سے مہلت طلب کی کہ مجھے تھوڑا سا سوچنے دیجیے کہ میں آپ سے کیا بنوں. ٹھیک ہے, سوچ لو. اب کیا سوچ رہے, حدیث میں یہ ان کی سوچ موجود ہے, کیا سوچ رہے کہ اللہ کے پیغمبر سے دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ دنیا مانگی تو کیا مانگا, بھلا دنیا کی کامیابی بھی تو کامیابی ہے, یہ دنیا اتنی اتنی حقیر چیز. لو کانت الدنیا تعجر الى الله جناح بعوضه لما سقى كافر شربة من ماء اگر یہ پوری دنیا دنیا کے سارے خزانے دنیا کی ساری دولتیں ان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن یہ بے قیمت چیز, حالانکہ دنیا بڑی خوبصورت, تو اندازہ کرو کہ جنت کیسی ہوگی. اتنی خوبصورت دنیا اکٹھی ہو کر بھی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, تو پھر وہ جنت, جنت الفردوس, جنت النعیم, جنت المعوا, اتنے پیارے پیارے نام, جنت کیسی ہوگی. اس انسان پر افسوس ہے جو اس جنت کو فراموش کر کے دنیا کا طالب بنا بیٹھے اور اس کی ہر تگ و دو دنیا کی خاطر. بڑا افسوسناک یہ رویہ ہے اور یہ طالب انتہائی تاسف کذریہ اور باعث ہے. رویہ بن صاحب نے سوچا کہ میں کیا مانگوں, اگر دنیا مانگوں تو کچھ نہیں مانگوں, یہ کون سی چیز, آخرت مانگتا ہوں, جنت مانگتا ہوں. پھر سوچا کہ جنت میں جانے والے بھی بہت لوگ ہیں, لاکھوں ہو سکتے ہیں, کروڑوں ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز مانگوں جو بڑی منفرد ہو. جنت تو ہے ہی, لیکن جنت میں بھی کوئی منفرد چیز, کوئی انتہائی عظیم چیز مانگوں. چنانچہ دل میں ایک بات آ گئی, وہ اپنی بات لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے. فرمایا کہ رویہ تم نے کیا سوچا, کیا تمہاری طلب ہے, کیا سوال ہے؟ عرض کیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے. جنت ایک لازوال نعمت, اس میں بھی اللہ کے نبی کی معیت, اللہ کے نبی کی رفاقت. کتنا عمدہ سوال ہے, کتنا عمدہ سوال ہے. تو کیا فیصلہ ہوا, صحابہ کا کیا منہج سامنے آتا ہے, کہ ان کی سوچ کا محور کیا تھا؟ طلب دنیا, موقع تھا دنیا مانگ لیتے, اللہ تعالیٰ فراخیاں عطا کر دیتا, باغات سے بھر دیتا, چاندی اور سونے کے ڈھیر لگا دیتا, طلب کر لیتے. لیکن نہیں, یہ بھلا کون سی کامیابی, اصل کامیابی تو آخرت کی. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام سے آخرت کا سوال کیا, جنت کا سوال کیا, اور خالی جنت نہیں بلکہ جنت میں بھی اللہ کی رفاقت کر, اللہ کے پیغمبر کی رفاقت کر اور اللہ کے پیغمبر کی معیت کر. اور ویسے بھی شرعی قاعدہ الفرع مع من احب, انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا, جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے. تو فیصلہ کر لو کس نے محبت کرنی. پرسوں تم نے ایک عیسائی راہب کے نام پر تجدید محبت کے پروگرام کیے, ویلنٹائن ڈے منائے بڑے فخر کے ساتھ, بڑے فخر, بڑا قوم خوش ہوتی ہے انگریزوں کے جوتے چاٹ کر, بڑا فخر محسوس کرتی ہے. کوئی انگریز کتا لے اس کو نہلاؤ, اس کو نہلا کر ان کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا قرب حاصل ہو گیا. کون سا ایک ثانی انسان, ایک راہبہ کہ عشق میں اترا ہو گیا, اب راہب اور راہبہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا, اپنی خوابوں کے سہارے لے کر اس سے زنا کیا اور وہ دن ہم مناتے ہیں. ایک زانی کے زنا کا دن ہم مناتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ. تو کیا چاہتے ہو, قیامت کے دن تمہارا حشر ویلنٹائن کے ساتھ ہو؟ دین اسلام میں محبت کا محور اللہ اور اس کے رسول کی ذات. فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, تین چیزیں جس شخص میں پیدا ہو گئی اس نے حلاوت ایمانی کو پا لی ہے, اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی ہے جس نے یہ تین چیزیں پہنا. پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو جائے, یہ پہلی چیز. اصل محبت تو اللہ کے لیے ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو سچے مومن ہیں ان کی محبت اللہ سے ہے اور اللہ کے لیے ہے. اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہے. مثلا اللہ رب العزت کو اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان کے دلوں میں پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ کو انبیاء سے محبت ہے, ہم بھی انبیاء سے محبت کریں گے. اللہ تعالیٰ کو صالحین سے محبت ہے, ہم بھی صالحین سے محبت کریں گے. لیکن محبت کا محور اللہ کی ذات ہے. تو کیا خیال ہے تم نے ایک دن تجویز کر کے باقاعدہ وہ دن مناتے ہو, تحائف کے تبادلے کرتے ہو یونیورسٹیوں میں, اسکولوں اور کالجوں میں مخلوط مجلسیں ہوتی, اور آج کے دن ماں باپ کہتے میں شرم آتی, ایک لفظ پڑھا لو بے غیرت ماں اور باپ اپنے بچوں اور بچیوں کو چھوڑ دیتے, شترے بے مہار بنا کے چھوڑ جاؤ. آج محبت کی تجدید کا دن ہے, جاؤ محبت کی تجدید کرو اور جو چاہو کرو. پھر جو کچھ ہوتا ہے علمان والی, یہ محبت. دیکھیں صحابی رسول کو محبت, رویہ سال کو اثر, مانگو کیا مانگو تم کو عطا ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت, مجھے جنت چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. اور یہ منہ تمام صحابہ کا. ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے دل اداس ہوتا ہے تو مسجد میں آپ آ کر آپ سے مل لیتے ہیں اور دل کو ٹھنڈک حاصل ہو جاتی ہے, دل کو راحت مل جاتی ہے. لیکن ثم اذکر موتی و موتک, پھر ایک چیز سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ ایک دن مجھے موت آ جائے گی, آپ کو بھی جانا ہے اس دنیا سے, ایک فراق اور جدائی, اس کے بعد آپ کو کہاں دیکھیں. دل اداس ہوگا, کیسے ہی اداسی دور ہوگی. اور کل قیامت کے دن رب العزت نے اگر جنت عطا فرما دی تو آپ کا ٹھکانہ تو بہت اونچا ہوگا, ہم تو بہت کسی کونے خدرے میں ہوں گے, کیسے آپ کو دیکھیں. ایک اور صحابی نے یہی سوال اس طرح کیا کہ المرء يحب القوم ولما يلحق بهم, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس قوم سے مل نہیں پائے گا. اس کا معنی یہ تھا مجھے آپ سے محبت ہے مگر قیامت کے دن میں آپ سے مل سکوں گا, آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کو مقام وسیلہ پر فائز کرے گا, مقام محمود پر فائز کرے گا. اور مقام محمود وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, سب سے زیادہ اتنا قریب اللہ کے اور کوئی نہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کی خاصیت ہے مقام محمود. تو کہاں آپ کا ٹھکانہ, کہاں ہمارا ٹھکانہ, اس کا جواب, اس کا سوال آپ سمجھ گئے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے مگر کل قیامت کے دن آپ سے کہاں مل سکیں گے. یہ سارے سوال نوٹ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعام یافتہ بندوں میں داخل کر دے گا, انعام یافتہ بندوں کی رفاقت دے دے گا. وہ قیامت کے دن تنہا نہیں ہوگا. انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ من النبیین, انبیاء ہیں, بس صدیقین صدیقین ہیں, بس شہداء اور شہداء ہیں, بس صالحین اور نیک لوگ, یہ کامیاب ہیں. اللہ ان کی رفاقت دے گا, بلکہ موت کے وقت بھی بشارتیں آ جائیں گی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف. پروردگار کے امر سے آئی تھی, لوٹ جا پروردگار کی طرف. کیسے لوٹ؟ راضیۃ مرضیۃ, اس طرح لوٹ کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی. اب کرنا کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا. کون بندے؟ یہی من النبیین, بس صدیقین, بس شہداء, بس صالحین, ان میں داخل ہو جا. بدخلی جنتی, اور ان کے ساتھ جنت میں چلی. یہ محبتوں کے ثمرات ہیں. اصل کامیابی یہ ہے جس کی اصول کی مجھے آپ کو فکر کرنی ہے, اور یہ صحابہ کا منحص ہے جو صحابہ کے سامنے ہمیشہ رکھتا ہے. دنیا کے دکھ درد ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, دنیا کی تکلیفیں کوئی پرواہ نہیں. ایک واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے, مکہ سے ان کا ایک شاگرد ان کو ملنے آیا, عبار نبی عبار, بہت بڑے تابعی تھے اور مکہ کے فقہا میں سے تھے. عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے, ان سے ملاقات کے لیے آئے. دونوں استاد شاگرد بیٹھے ہوئے, سامنے سے خاتون نظر آئی, ایک عورت آ رہی, سیاہ فام عورت, حبشی عورت ہوگی, سیاہ فام. عبداللہ بن عباس نے عطا سے کہا, الا اریک امرأۃ من نساء اہل الجنہ, میں تمہیں ایک جنتی خاتون دکھاؤں؟ ایک جنتی عورت دیکھنا چاہتے ہو؟ عطا نے کہا کہ جی ہاں. اللہ اکبر, زمین کی پشت پر چلتا پھرتا کوئی جنتی انسان ضرور دکھائی. فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے. پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ جنت اور جہنم کے فیصلے اللہ کرتا ہے, یہ آگاہی آپ کو کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت میں وہاں موجود تھا, اس مجلس میں موجود تھا, اور اس عورت نے کہا کہ انی اسرع, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں, میرے لیے صحت کی دعا کر دے, شفا کی دعا کر دے. بڑا یہ پریشان کن مرض ہے, بڑا موزی اور تکلیف دہ مرض ہے, دعا کر دے کہ اللہ مجھ کو صحت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عرصہ اس مرض کو برداشت کر دیا رہی, اور جب تک زندگی ہے برداشت کریں گی. اس نے کتنا صبر کیا ہوگا. آپ بڑے رفیق القلب تھے. اس عورت سے کہا کہ ان شئت دعوت لکی وہ ان شئت صبر تھی مرا کی جنت, اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ تم کو صحت دے دے گا, دائمی صحت دے دے گا, میں دعا کر دیتا ہوں. وہ ان شئت صبر تھی, لیکن اگر چاہو تو صبر کر لو, اگر صبر کر لو گی تو کیا ملے گا؟ والا کے لیے جنت, جنت مل جائے گی. صبر کرنے پر جنت مل جائے. وہ عورت حیران, یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں تو دنیا کے ایک دکھ کی خاطر آئی تھی, اور یہ تکلیف, اس پر صبر مجھے جنت میں پہنچا دے گا. اپنی بیماری بھول گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ کیجئے, میں صبر کروں, مجھے صبر کرنے دیں, دعا نہیں کروں. یہ ہے مشتاقین جنت, تو جانتے ہیں کہ حقیقی فلاح کیا ہے, حقیقی کامیابی کیا ہے. اب یہ صحت ایک دنیا کا امر ہے, ہر شخص صحت چاہتا ہے, سلامتی چاہتا ہے, عافیت چاہتا ہے, لیکن دیکھا کہ یہ بیماری جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گی. اسی قسم کا واقعہ عبی بن کعب رضی اللہ عنہ, نبی اسلام کی حدیث سنی, الحمى حب كل مؤمن من النار. یہ جو بخار ہے یہ ہر مومن کا, کافر کا نہیں, مومن کا, جہنم کا حصہ ہے. اللہ تعالی جس شخص کو, مومن کو دنیا میں اگر کثرت سے بخار دے گا تو اس کو جہنم نہیں ملے گی, یہ جہنم کا حصہ ہے. اللہ دنیا میں دے کر معاملہ نمٹا دے گا, فارغ کر دے گا اس کو. یہ نہیں کہ یہاں بھی بخار ہو اور وہاں بھی جہنم ہو, نہیں. عبی بن کعب نے تنہائی میں دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کا بخار دے دے, لیکن ایسا بخار نہ ہو کہ مجھ کو نماز سے روکے, روزے سے روکے, اور جہاد فی سبیل اللہ سے روکے. بخار بھی ہو مگر ان ساری اطاعت کے اعمال کی قدرت اور طاقت بھی ہو. یہ نہ کہ بستر پہ پڑ جاؤں, گر جاؤں, اور جہاد کے قابل نہ رہوں, نمازوں کی ادائیگی کے قابل نہ رہوں. نہیں, تیرے سارے فرائض بھی پورے کروں اور بخار زدہ بھی ہوں. اس کے بعد کیا ہوا, جو ان کو ملتا مسافہ ہوتا ان کے ہاتھ کو بخار کی بنا پر گرم پاتا, مستقل بخار آ گیا. یہ طلب جنت حقیقی فلاح کیا ہے, کامیابی کیا ہے. یہی بات اس عورت کے پیچھے لگ, ایک سیاہ فام عورت, اس کی سوچ آپ دیکھیں, کہہ دیتی میرے لیے تو شفا کی دعا کرے, بڑی پریشانی, لیکن کہا نہیں مجھے صبر کرنے دی, میں صبر کروں. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک اپنی بیماری کو جھیل رہی ہے. اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے یہ کہا کہ بعض اوقات جب دورہ پڑتا ہے تو صدر کھل جاتا ہے, میں برہنا ہو جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ بھی یہ دعا کر دیں کہ اللہ میرے صدر کی حفاظت کرے. یہ دعا آپ نے کر دی تو اس وقت سے مرضی کے دورے پڑ گئے. تو کیا فلاح کا تصور کیا ہے؟ فلاح کا تصور حصول آخر, دنیا آخرت کی فلاح کے مقابلے میں بالکل بے قیمت ہے. ابو زہرا نے کھڑے کھڑے اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیا جس باغ میں کھجور کے 600 درخت, ایک کھجور کئی ٹن مال دیتی ہے. 600 کھجور کتنے کٹیں گے بھر جائیں, کتنے مالدار تھے. 600 درختوں پر مشتمل سارا باغ دے دیا اللہ تعالی, صرف جنت کا ایک درخت حاصل کرنے کے لیے. واقعہ معروف, جنت کا ایک درخت حاصل کرنے کے لیے اپنا وہ باغ دے دیا جس میں 600 درخت تھے. اور باغ میں آئے پھر باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ باغ دیکھ کر کہیں نیت تبدیل نہ ہو جائے. باہر کھڑے کھڑے بیوی کو آواز دی, ام تحدا باغ سے باہر آ جاؤ. باغ سے باہر آ گئی, کیا معاملہ کہ ہم نے یہ باغ بیچ دیا, کتنی قیمت کی عبادت. فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کے. ام تحدا نے کو ویلا نہیں کیا, ہم کہاں سے کھائیں گے, سارا مال دیں گے, ساری تجارت ختم کر دی, بلکہ اپنے شوہر کو مبارکباد دی کہ تم نے بڑا کامیاب سودا مارا. یہ کامیابی, یہ فلاح ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک بار پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما کے فرمایا کہ کم من عشق معلق لبی تحتہ فی الجنہ, میں جنت میں دیکھ رہا ہوں پھلوں کے خوشے لٹک رہے, پھلوں کے بڑے بڑے گچھے لٹک رہے جنت میں, ان پر ابو تحتہ کا نام لکھا ہوا. یہ سارے خوش ابو لہب کے ہے نا، یہ کامیابی، یہ صحابہ کا تصور اور صحابہ کا منج. تو پھر اصل اللہ تعالی نے جس جماعت کو کامیاب کہا ہے وہ جماعت کیا تھی؟ وہ دنیا دار تھی، دنیا کے عہدے، دنیا کی سیاست، دنیا کی زندہ باد اور مردہ باد کے دائرے، یہ ان کا پیش نظر تھا. دنیا کی چمک دمک یہ ان کے پیش نظر تھا. کچھ نہیں، دنیا کا مال دولت کچھ نہیں، اصل وہ مشتاقین جنت سے. اخروی کامیابی کا حصول ان کا مقصد حقیقی. اللہ تعالی نے اس فلاح کو حاصل کرنے کے لیے، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ سبق روزانہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. دن میں 5 بار یہ اعلان سنتے ہیں، اللہ کا سبق سنتے ہیں، تو کبھی سوچا یہ فلاح کیا ہے؟ کیا یہ دنیا کی ہے یا آخرت کی؟ اور اگر آخرت کی ہے تو کیسے حاصل ہوگی؟ تو فلاح کا پروگرام یہاں دیا تین چیزوں کے ساتھ، تین چیزیں اخروی فلاح کو حاصل کرنے کا پروگرام. قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہوگا، نہیں، ہو چکا ہے. جو چیز ماضی میں ہو چکی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، اور جس چیز میں مستقبل میں ہونا ہوتا ہے وہ مشکوک ہے، پتہ نہیں ہو یا نہ ہو. آپ کہیں کل میں نے فلاں کام کیا، وہ یقینی ہو چکا ہے. آپ کہیں کل میں فلاں کام کروں گا، پتہ نہیں کر سکے یا نہ کر سکے، وہ مشکوک ہے. یا صیغہ ماضی کا ہے، قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے. جس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی، تین پروگرام اس نے اپنے اندر فیڈ کر لی، ان پروگراموں کو لے کر چل پڑا. کیا ہے وہ؟ بہت ہی آسان راستہ، من تزکر، جو پاک صاف ہو جائے، یہاں سے پاک صاف ہو جائے، امراض قلوب کا علاج کر لے. ایک ظاہری مرض ہوتا ہے جسم کی بیماری، ایک روحانی مرض ہے دل کی بیماری. امراض قلوب کا علاج کر لے. امراض قلوب کیا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، تکبر ہے. امراض قلوب کیا ہے؟ حسد ہے. یہ ساری خرافات، ان امراض قلوب کا علاج کر لے. امراض قلوب کیا ہے؟ گناہ کی سوچ، معصیت کی فکر، یہ کروں گا اور وہ کروں گا، یہ سب امراض قلوب ہے. اور یہ واقعہ جب انسان کے دل کو مجروح کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اذن ابن آدم نقم فی قلبی نقطۃ سودا، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. دیکھا نا، یہ دل مجروح ہو رہا ہے، دل مسموم ہو رہا ہے، سیاہ ہو رہا ہے. اور وہ نشان کیسا ہوگا؟ جیسا گناہ ہو رہا ہے. اگر گناہ شرک کے جو اکبر القبائر، وہ نشان بڑا گہرا ہو گیا. بدعت بڑا شدید گناہ، بڑا شدید. ایک بدعت انسان اپنے پروردگار سے محاد آرائی کر رہے، پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے دین مکمل کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فلاں کمی میں نے پوری کی. پروردگار فرماتا ہے میرے رسول تم نے ہر چیز پہنچانی ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں پہنچائی. نعوذ باللہ، خیانت سے کام محاد آرائی، اللہ تعالیٰ کا مقابل. امام شافعی کا قول ہے، من استحسن فقد شرع، جس شخص نے کسی کام کو اچھا سمجھا، اچھا جانا اور اس کو جاری کر دیا، وہ شارع بن رہے ہیں، شارع بن رہے ہیں، شارع اللہ کی بات، شارع بننے کی کوشش. جتنا گناہ مسموم ہوگا اتنا یہ دل کی جو سیاہی ہے اور دل کا سیاہ دکھتا جو ہے وہ گہرا اور بڑا ہوگا اور انسان کے لیے تباہ کن ہوگا. ہاں ہاں، ان تاب سوکھی قلب، اگر توبہ کر لے، استغفار کر لے، جو کہ اب بھی جو ہر وقت موقع موجود، تو اللہ تعالی اس دل کی کالک کو خود صاف کر دے گا، بلکہ اس کے دل کو پالش کر دے گا اور پالش کر کے اور چمکدار بنا دے گا. یہ تزکیہ ہے, قد افلح من تزکا, یہ فلاح کا پروگرام ہے. اس کی اصلاح کر دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کو واسطے دے دے کر کیا مانتے تھے, اللہم انی اسالک بکل اسم ہوا لک سمیت بھی نفس او انزلت فی کتاب او علمت احد من خلقی او استعثرت بھی فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن فی قلبی و نور صدری. یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ جو تجھے اپنی کتاب میں اتارا اس کا بھی واسطہ, اور جو تھی اپنے کسی خاص بندے کو فرشتے کو سکھا دیے ان کا بھی واسطہ, اور جو نام اب تک تیرے خزانہ غیب میں ہے ان کا بھی واسطہ. اتنے واسطے دے دے کر اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا ہے, یا اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے, دل کی بہار. یہ امراض قلب کا علاج ہوتا ہے قرآن پاک. قرآن پاک جس طرح موسم بہار کی بارش ہوتی ہے, تو قرآن پاک کی بارش موسم بہار بن کر میرے دل میں برسے اور میرے دل کی زمین شاداب ہو جائے. بنور صدری, اور جو اندھیرے اس سینے میں ہیں قرآن پاک کو میرے سینے کا نور بنا دے. اس کی فکر ہے, قد افلح من تزکا, اس کو پا کرنا یہ فلاح اور یہ کامیابی ہے. اللہ کے نبی دعائیں کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں کہ رب قرآن کو, قرآن ہی کو. اس کا معنی یہ دل کی راہ کو دنیا کے مال و اسباب نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے خزانے یہ دل کی راحت ہے, نہیں. اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی راحت بنا دے, دل کی موسم بہار کی بارش بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے. بس قرآن ہی, کتاب و سنت ہی میرے دل کی شادابی کا ذریعہ بن جائے اور میرے سینے کا نور بن جائے. اس کے علاوہ شادابی ہو بھی نہیں سکتی اور نور مل بھی نہیں سکتا. تو قد افلح من تزکا, تو یہاں سے کامیاب ہو گیا, وہ اصل کامیاب, تو یہاں سے پاک ہو, تو پھر یہاں سے پاک ہو جاؤ. انسان توبہ کر لے اور پاکیزگی کے راستے کو اختیار کر لے, گناہوں کی آلودگی سے بچے, سچا استغفار کر لے, اور پھر توحید کا نور, اللہ تعالیٰ کی وحی کا نور, پیغمبر اسلام کی سنت کا نور ان کو اوڑھنا بچھونا بنا لے. یہ تزکیہ. دوسری چیز کیا ہے, بنا کر اسم رب دے, اپنے پروردگار کا ذکر کرے, اللہ کا ذکر. اذکار کے ساتھ تعلق جوڑ کر دیکھو, یہ اذکار کے ساتھ تعلق, یہ ایک دین کی ایک عظیم نعمت ہے, ایک عظیم نعمت. ایک بابا جی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ زبان بڑی موٹی ہو چکی اور قرآن یاد کرنے کی سکت نہیں, کو آسان سے الفاظ مجھے بتا دیجیے جو میرے لیے قرآن کا بدل بن جائے, ہو آسان, پڑھنا ممکن ہو. فرما کے ہاں, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پانچ چھوٹے چھوٹے کلمات, ان کو یاد کر لو, ان کو پڑھو, ان کو پڑھو. تمہارے لیے یہ پانچوں کلمات قرآن کا بدل, پڑھو. اسے کہا ٹھہرے, مجھے ذرا یاد کر دیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. پانچوں کلمات کہے اور مٹھی بند ہو. عربی تھا, ساتھ دو لوگ ہوتے اور کوئی حیا ان کو مانے نہیں ہوتی, کوئی بات کر لے دوسرے الفاظ میں جو پروٹوکول شہری لوگ جانتے ہیں, دیہاتی وہ نہیں جانتے. کہا کہ ہاں والے ہو گئی فمالا لی, یا رسول اللہ یہ پانچوں چیزیں میرے رب کے لیے, میرے لیے کیا ہے, مجھے بھی کچھ چاہیے, میرے لیے کیا ہے. فرمایا کہ تم بھی پانچ چیزیں لے لو, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. ٹھہر مجھے پڑھنے دے, یاد کرنے دے. اللہم اغفر لی, ایک مٹھی بند ہے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, یہ مٹھی بند. کیا معنی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھ پر رحم فرما, یا اللہ مجھے عافیت دے دے, یا اللہ مجھ پر مجھے ہدایت دے دے, اور مجھے وسیع رزق دے دے. مٹھی بند بڑا خوش ہوا اور یہ بند ہاتھ لے کے وہاں سے اٹھا روانہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ہاتھ فقط بنا یہ خیر, یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں خیر کے خزانے بھر کے لوٹے, خیر کے خزانے اس کے ہاتھ میں بھر گئے. بتاتا رسم ربے اپنے پروردگار کا ذکر, اپنے پروردگار کا ذکر. اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے, حدیث بھی صحیح ہے کہ جو شخص 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا. یہ بات آپ نے ام ہانی کو بتائی, آپ کی چچا زاد بہن ابو طالب کی بیٹی, جناب علی بن ابی طالب کی بہن, حقیقی بہن, اور آپ کی چچا زاد بہن. 100 دفعہ سبحان اللہ کہو, کیا اس کا اجر ہے؟ ہویا تم نے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا. 100 دفعہ الحمدللہ کہو, اس کا کیا اجر؟ کیونکہ تم نے 100 گھوڑے خریدے, ہر گھوڑے پر ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو بٹھا کر میدان جہاد کی طرف بھیج دی. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو, اللہ اکبر کہو, گویا تم نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو, گویا تم نے زمین و آسمان کے درمیان جو سارا خلا ہے اس تمام خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیا. بذاکر رسم ربی اپنے پروردگار کا ذکر. یہ تو ایک شریعت نے عجیب چیز ہمیں دے دی, رب کائنات کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق جس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں. بھی نماز کے لیے وضو کرنا, مسجد میں جانا, حج کے لیے اپنے گھر سے نکلنا, بیت عائشہ سرمایہ خرچ کرنا اور لمبا سفر طے کر کے مکہ پہنچنا, روزے کے لیے دن بھر فاقہ کرنا, ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ محنت ہے. اللہ کے ذکر کے لیے کیا محنت ہے؟ ذکر کرو, بیٹھے ہو تو کرو, کھڑے ہو تو کرو, لیٹے ہو تو کرو, چل رہے ہو تو کرو, پاک ہو تو کرو, ناپاک ہو تو کرو, قبلہ سامنے ہے تو کرو, سامنے نہیں تو کرو. رات کو سوتے سوتے آنکھ کھل گئی, اللہ کا ذکر کرو. کروٹ بدل رہے ہو, اللہ کا ذکر کرو. نبی علیہ السلام کو فرمانا کہ جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے رات کو, جب بھی آنکھ کھلے کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, یا اللہ اس کو معاف کر دے, اس پر رحم فرما, اس کو عافیت دے. فرشتہ اس کے تحت شعر کپڑے کے نیچے رات گزارتا اس کے ساتھ ساتھ. ذکر اللہ کے فائدے, فلا کر رسم ربے ہی اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہے. ہاں ذکر لوگوں نے یہاں بھی خرافات داخل کر دی اور امت کو صحیح اذکار سے دور کر دیا. یعنی اذکار کتنے نافع, چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں, اجر کتنا بڑا ہے, کتنا وسیع اجر, بے بحاشا ثواب ہے. لیکن لوگوں کے ہاتھوں میں ان مصنوعی اذکار کی بجائے کیا دے دیا؟ درود ساج, درود نقلی, درود ہزاری اور آگ نامہ اور پنج نامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ, درائل خیرات اور بعض اذکار شرکیاں, بدعتیں, جھوٹی سبتے, موضوع روایتیں. لیکن نہیں, حقیقی اذکار کی طرف آؤ, اللہ کے پیغمبر کے پیارے سنت کی طرف. را کا رسم ربی. اور تیسری چیز پسند, نماز قائم. نماز قائم کرے پوری محبت کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ. دیانتداری کیا ہے؟ وقت کی حفاظت. دیانتداری کیا ہے؟ نماز میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابق ہے. یہ دیانتداری, یہ دو چیزیں دیانتداری, وقت کی حفاظت ہو, سنت رسول کے مطابق, خشیت سے دل بھرا ہو, اخلاص ہو, اخلاص نیت ہو. تو یہ چیزیں ہیں, یہ فلاح کا پروگرام, ان کی طرف آ جاؤ. یہ فلاح کا حقیقی پروگرام, اس کی طرف آؤ. لیکن ہمارا جو دنیا میں انہماک ہے اور دنیا کے ساتھ جو اشتغال ہے, لگتا ہے کہ ہم اس پروگرام کی بجائے دنیا کی تیاری کر رہے ہیں اور دنیا کی کامیابی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے. لیکن نہیں میرے بھائی, دنیا کے ساتھ تعلق ہو ضرور, مگر ایک واجبی تعلق, واجبی تعلق. اللہ رب العزت نے جو اوقات اپنی اطاعت کے لیے دیے ہیں وہ اوقات وہ اللہ کے لیے صرف کریں, اور پھر حصول دین کے لیے جو متقاضیات ہیں ان کی کوشش کریں, علم حاصل کریں, علماء سے رابطہ, صحیح علم تک رہنمائی, اس پر عمل کے مواقع, پھر کچھ خلوت کی گھڑیاں. رجل بکر اللہ خالی مفاد عینہ ہو, کہ جو شخص تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑے, اللہ اس کو قیامت کی سایہ عطا فرمائے گا. کچھ خلوت, کچھ خلوت کے اوقات, اپنے گھر کی چار دیواری میں, رات کی تاریکی, کمرے کی تنہائی, اس میں اٹھو, کچھ خلوت کے لمحات تلاش کرو, نکالو اپنے پروردگار کے ذکر کے لیے. تو یہ پروگرام ہے فلاح کا. باقی دنیا کے ساتھ تعلق ہو, ایک واجبی تعلق ہو, لیکن دنیا میں اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے مطابق کن پھر دنیا کا انہ کا غریب, ایک اجنبی بن کر رہو, مسافر بن کر رہو, راستہ عبور کرنے والا, لیکن حقیقت میں مقیم آخرت, مقیم آخرت, مقیم آخرت. کہ سلف صالحین جو ان کا وطیہ تھا, جو ان کا منج تھا, منصور ابن معتمر جوانی میں فوت ہو گئے, بڑے چوٹی کے محدث تھے, جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کی والدہ نے کیا کہا تھا, ما قتل ابنی الا خوف جہنم, میرے بیٹے کو جہنم کے خوف نے مار دیا. جہنم کا خوف میرے بیٹے پر مسلط تھا, ہر وقت جہنم کو یاد کرتا, روتا, حتیٰ کہ جہنم کے خوف نے میرے بیٹے کی جان لی. یہ مقیم آخر, مقیم آخر. سلف صالحین بعض اوقات قصداً کسی لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوہا گرم ہوتے ہوئے دیکھتے, جب لوہا سرخ ہو جاتا تو خوشی کا دورہ کر جاتا, بے ہوش ہو جاتا. یہ تو دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ کیسی ہو؟ تو پھر فلاح کیا ہو؟ فلاح دنیا کی کامیابی نہیں, فلاح آخر کی کامیابی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا پروانہ اس کو تھما دیا جائے, وہ حقیقی کامیابی. اس کے لیے شریعت کا لائحہ عمل اور منہج ہمارے سامنے, اس کو اپنایا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرما دے, حقیقی فلاح کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے, اور وہ عطا بھی فرما دے. دنیا کے ساتھ علاقہ ہو لیکن وہ ایک واجبی قدر تک, اصل ہم آخرت کے مقیم بن جائیں, اور آخرت کی تلاش ہمارا منہج حیات بن جائے, اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے, اپنی رحمت عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ آئندہ بھی یہاں آئیں گے. ایک شرط ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کر دیں. امیر صاحب ہیں یا نہیں؟ ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کر دیں. کراچی سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک. آج آپ کے سر پہ پہلی بار ٹوپی دیکھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی السلام. پھر کیا ہوگا؟ السلام. کپڑے نافاق نہیں ہوں. نافاق کب ہوں گے؟ جب نافاقی لگ جائے اس کپڑوں
کا. صحیح. وہ سنت اس کی دعا کی سنت اللہ کے اندر دعا مانگی تھی نا.
یہ مسند احمد میں ہے اس میں مل جائے گی آپ کو یہ حسن مسلم میں مل جائے گی
چلتے بھی رہے میرا
آسانی کر لیا
سب کیا
اچھا تو آپ رابطہ کر لیں نا
اچھا بھائی سے
نہیں ڈاکٹر سے کہہ دیں پھر
وعلیکم السلام
ڈاکٹر سے کہہ کر رابطہ کر وعلیکم السلام حافظ ایوب صاحب کیا حال
السلام
علیکم السلام
کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک
صحت ہے آپ کی دعائیں تو بہت کی آپ کچھ پرہیز کیا کریں
پرہیز یہ بتاتے ہیں وہ پرہیز ہو ہی نہیں سکتے کیا کریں
ہم نے ایک شادی میں شرکت کی تھی وعلیکم السلام
اچھا مجھے بھی ایک جگہ جانا
ہے
فون آ گیا
کہاں
کمزور
ہوا.